ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ دور چل رہا ہے، بڑا عجیب دور ہے. مادی ترقیوں کے اعتبار سے عروج کا زمانہ ہے، اور جہاں تک دینی نقطۂ نگاہ کا معاملہ ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ روبہ زوال ہیں تو غلط بات نہ ہوگی. جس شخص سے بات کرو تو یہ تو کہتا ہے کہ وہ واقعی بڑے فتنے کا زمانہ ہے، پھر فتن دور ہے، لیکن خود فتنہ ہے کیا چیز عام طور پر اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. قرآن و حدیث میں بھی فتنے کا لفظ آیا ہے. سنا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. اسی طریقے سے احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی نشاندہی کی ہے اور ان کو فتنہ قرار دیا ہے. چنانچہ ایک روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، مفہوم اس کا بیان فرمایا، کہ لوگوں میں فتنے پیدا ہوں گے اور حرج بہت ہوگا، یعنی علم اٹھ جائے گا. زمانہ آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا اور حرج بہت ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قتل و غارت کری. تو اس کو بھی آپ نے فتنہ قرار دیا کہ یہ بھی ایک فتنہ ہوگا. تو اس لیے فتنے کا زمانہ تو بلا شک و شبہ یہ ہے، لیکن ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خود فتنہ کسے کہتے ہیں. فتنہ لغت کے اعتبار سے تو کہا جاتا ہے سونے اور چاندی کو آگ پر تپایا جائے، پگھلا کر کھرے اور کھوٹے کی پہچان کی جائے، اس کو فتنہ کہتے ہیں. دونوں لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے کھرے اور کھوٹے کی جانچ کے لیے اور پرکھ کے لیے، آزمائش کے لیے اس کو آگ پر پگھلایا جاتا ہے. تو یہ ہے فتنہ اصل میں. اب ہر وہ کام جو امتحان میں ڈال دے کسی کو، وہ فتنہ کہلاتا ہے. اولاد امتحان میں ڈال دے تو وہ بھی فتنہ ہے، مال امتحان اور آزمائش میں ڈال دے تو وہ بھی فتنہ ہے. سنا کے بعد اوقات مال انسان کے پاس آتا ہے، کثرت کے ساتھ آتا ہے، اور یہ مال گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات مال کا نہ ہونا فتنہ بن جاتا ہے. تو بہرحال لغوی اعتبار سے تو فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ سونے چاندی کی کھرے اور کھوٹے کی پہچان کے لیے اس کو آگ پر جو تپایا جاتا ہے اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. لیکن اب عام طور پر کسی بھی آزمائش کے کام کو فتنہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد حدیث کی جو زبان ہے اس میں جو فتنہ کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی حق بات مشتبہ ہو جائے، جب حق مشتبہ ہو جائے تو یہ فتنہ ہے. دو آدمی ہیں، دونوں میں سے کون حق پر ہے؟ دو جماعتیں ہیں، دو جماعتوں میں سے کون حق پر ہے؟ یہ حق ہمیں پتہ نہیں چل رہا، حق مشتبہ ہو گیا، کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کی تمیز ختم ہو گئی، تو یہی فتنہ ہے. اس زمانے کا یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ آدمی کو جب دین کی بات کہہ دی جائے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے. یا بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ آپ اس سے منع کر رہے ہیں, یہ تو بات میں نے سعودی عرب میں ہوتے ہوئے دیکھی. جو ہے سعودیہ میں ہونا حق ہونے کی دلیل بن گئی اس کی, یہی کتنا ہے. اس لیے کہ جس چیز کی شریعت میں دلیل نہیں ہے, جو خود دلیل کی محتاج ہے, وہ دلیل کیسے بن سکتی. تو سعودیہ میں کوئی کام کا ہونا یہ حق ہونے کی دلیل علامت نہیں ہے. وہاں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں, ہر کام حق تھوڑی ہے, ہر کام صحیح تھوڑی ہے. اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ صاحب سعودیہ میں ایسا ہوتا ہے, تو یہ کہنا خود ایک فتنہ ہے. اس لیے کوئی بھی کام جو آزمائش میں انسان کو ڈال دے, ایسی آزمائش میں مثلا گناہ کا کام ہے, اب اس گناہ سے یہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا, فرما برداری اختیار کرے گا یا نافرمانی کرے گا, یہ فتنے کا سبب بن گیا. اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علامات فتنے کی بیان فرمائی قیامت کی, کہ وہ فتنے کا زمانہ آئے گا, دور آئے گا. اب دور تو یہ آ چکا, اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمانہ آئے گا کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا, اور اس میں سے نہروں کا راستہ بنایا جائے گا, نہریں جیسے چیزیں بنائی جائیں گی. تو عام طور پر جب یہ حدیث کی تشریح کا موقع آتا تھا تو شرائع حدیث پریشان ہوتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ اس کی کیا تشریح بیان کریں. تو بعض حضرات نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے وہاں پر نہریں جاری ہو جائیں گی, شاید نالے اور ندیاں بہ جائیں گی شاید. لیکن اب اگر سعودی عرب کو دیکھا جائے تو یہ پہاڑوں کا پیٹ چاک کر کر کے جو اتنی بڑی بڑی سرنگیں بنائی ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے آپ سدن کی مراد کیا تھی. تو بلا شک و شبہ نیلوں کے علاقے میں, یعنی کئی کئی نیل کی جو ہے وہ سرنگیں بنی ہوئی ہیں, پہاڑ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہیں, اس میں ذرہ برابر نہ ان کی بلندی میں فرق پڑا, نہ ان کی چوڑائی میں فرق پڑا, نہ ان کی لمبائی میں کوئی فرق پڑا, بس بیچ میں سے ان کا پیٹ چاک کیا اور سرنگیں نکال دی, ایک سرنگ سے دوسری سرنگ. تو یہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ خود سوچیں کہ اس زمانے میں کیا اس کا تصور تھا کہ سرنگیں کیا ہوں گی, یا نہریں جیسی چیزیں کیا ہوں گی. اور اتفاق کی بات ہے کہ اس کو بالکل بنایا بھی نہر کی شکل گئی, چنانچہ اس کو اگر الٹا کر دیا جائے تو بالکل ایسا ہو جائے کہ گولائی نیچے چلی جائے گی اور جس طرح نہر ہوتی ہے بالکل وہ شکل بن جائے گی. یعنی کوئی اس کی شک و شباہت میں شبہ نہیں, بالکل نہر ہونے میں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں پہاڑوں سے بلند عمارتیں بن جائیں گی. تو سمجھ لو جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو پھر سمجھ لو کہ فتنہ کا زمانہ آ گیا. تو یہ ساری چیزیں آج موجود ہیں. بعد میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو بچا کر, اپنے ایمان کو بچا کر, اس زمانے میں ایمان بچانا بڑی بات ہے, اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو بچا کر قبر تک لے جائے تو بڑی کامیابی. اس لیے کہ ایمان چھیننے کی بہت سی چیزیں, ایمان بہت سی باتوں سے فوراً ختم ہو جاتا ہے. بعض دفعہ بعض زبان سے باتیں ایسی نکل جاتی ہیں جو کفریہ ہوتی ہیں, اور آج کوئی شخص اس کے کہنے میں باس نہیں محسوس کرتا, فوراً جو بات زبان سے نکالنی نکال دیتے ہیں فوراً. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایمان بچانا مشکل ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ اس فتنے کے زمانے میں, جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے ٹوٹ کر گریں گے جیسا کہ پانی کے قطرے بارش کے قطرے. یعنی بارش کا قطرہ کیا ہوتا ہے, موسلا دھار ہوتا ہے, ایک کے بعد دیگرے ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات یہ نہیں پتہ چلتا کہ پہلا قطرہ کون سا آیا اور دوسرا کو, اتنے قریب قریب والے دوسرے کو گرنے والے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے گھروں میں فتنے ایسے واقع ہوں گے جیسے بارش کے قطرے ایک کے بعد دیگرے. یعنی اس تسلسل کے ساتھ ایک فتنہ بھی ختم نہیں ہوگا دوسرا شروع ہو جائے گا, دوسرا ختم نہیں ہوگا تیسرا شروع ہو جائے گا, تیسرا ختم نہیں ہوگا چوتھا شروع ہو جائے گا. آج دیکھ لیجیے آپ دین کے معاملات میں بھی اسی طریقے سے, ایک بات ختم نہیں ہوتی دوسری کوئی نئی بات پتہ چل جاتی, دوسری نیو بھی ختم ہوئی تو تیسری کے بعد جب سنائی دینے لگتی ہے. تو ہزاروں فتنے ہیں پیدا ہوئے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ فتنے اس طریقے سے آئیں گے جیسا کہ تاریخ رات. اب تاریخ رات کے اندر آدمی کو راستہ سجھائی نہیں دیتا, کدھر جائے, تو فتنے بھی ایسے ہوں گے کہ پناہ کی جگہ نظر نہیں آئے گی کہ جائے تو کہاں جائیں، راستہ کیسے نکالیں اپنے ایمان کو بچانے کا. تو یہ وہ دور اب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آدمی پر جب حق مشتبہ ہو جائے تو بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کرے. تو جو آیت میں تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے نکلنے ہی کا راستہ بتایا جب ایسا موقع آ جائے کہ ایمان والے ایسی صورت میں جب تم پر حق مشتبہ ہو جائے پتہ نہ چلے تو پھر بس اپنے آپ کو بچا لو، ایک کونا اختیار کر لو تو تم فتنوں سے بچ جاؤ. علیکم انفسکم، تم پر اپنے نفس کو بچانا لازم ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہوئے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو ہدایت یافتہ ہیں، جو اہل حق ہیں، اور ان کی بات مان کے چلو. انشاءاللہ اس سے بھی فتنے سے بچنے کا دروازہ بند ہو جائے گا. گمراہ ہوتا ہی وہ ہے جو جماعت کو چھوڑ دے، جو تنہائی اختیار کر لے، ایسی تنہائی کہ جس سے شیطان اس کو ورکلا دے، یعنی جو اہل حق کی جماعت ہے اس کو ترک نہ کرے، اس کو نہ چھوڑے. تو ایسے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایسا زمانہ ہے تو تمہیں سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ تم جماعت کو لازم پکڑ لو، یعنی مسلمانوں کی جو جماعت ہے حق، اہل حق کی جماعت، اس کو لازم پکڑ لو. اور اگر کوئی جماعت بھی اہل حق کی نظر نہ آئے تو بھی کس کو ہم پکڑیں، کیا کریں؟ تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ آدمی اب تنہائی اختیار کر لے. بس جب کوئی جماعت حق پر نظر نہیں آ رہی تب خاموش رہے. بعض واقعے ایسے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ یا ان کے آپ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد، خود صحابہ اکرام کے زمانے میں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے رہنمائی کے لیے بظاہر لگتا ایسا ہے کہ چونکہ یہ سارے ابتلا اور آزمائش آخر میں آنے والی تھی، تو شروع زمانے میں اس قسم کی بات چیزیں سامنے آ گئیں کہ اگر ایسا موقع آ جائے تو تم کیا کرو، کی طرف تمہیں لے جائے. چنانچہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس کا نزاع، یہ ایک بڑی مثال ہے. جنگ جمل اور جنگ صفین جو ہوئی مسلمانوں میں، جن میں تقریباً 70,000 جو ہے مسلمان شہید ہوئے دونوں جماعتوں میں سے، تو ایک بڑی تعداد گویا مسلمانوں کی اس میں اس کی نظر ہو گئی. تو چونکہ حکم یہ تھا کہ امیر کو لازم پکڑ لو، جماعت کو لازم پکڑ لو جو مسلمانوں کی جماعت ہو، تو جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھا انہوں نے اس کو پکڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق، اور جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کو حق پر سمجھا انہوں نے ان کو پکڑ لیا. تو بلا شک و شبہ یہ دونوں کے دونوں ہی حق پر تھے، نہیں کہہ سکتے کہ حق سے ہٹ کر تھے. اتنا ممکن ہے کہ خطا اگر کسی سے ہوئی تو اجتہادی ہوئی، لیکن للہیت میں ان کے کوئی شک و شبہ نہیں. نفسانیت کی بنیاد پر یہ جنگ نہیں ہوئی، اقتدار کے لیے نہیں ہوئی، ایک نقطۂ نگاہ تھا، نقطۂ نظر تھا جس کی بنیاد پر سب کچھ ہوا. تو بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھام لیا، اور بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بعض حضرات کو اس پر شک رہا کہ بھائی حق واضح نہیں ہو رہا، مشتبہ ہو گیا تو اب کیا کریں. حضرت علی بھی صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، دونوں ہی جلیل القدر ہیں اور دونوں ہی حق پر ہیں، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں. تو بعض لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ کسی جماعت کا بھی ساتھ نہیں دیا، خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے. ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ہمیں دیا اس پر عمل کر کے بھی صحابہ کرام نے دکھا دیا. چنانچہ انہوں نے تنہائی کا راستہ اختیار کیا، اور انہوں نے دونوں جماعتوں میں سے کسی جماعت کو بھی نہیں پکڑا، کیونکہ ان کی نظر میں حق جو تھا اس وقت مشتبہ ہو گیا تھا کہ کس کا ساتھ دیں اور کس کا نہ دیں. تو ایسی صورت پیدا جب ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا. بعض لوگ ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ باہر کیوں نہیں نکلتے، باہر جو ہے تاکہ آپ باہر نکلیں، کسی ایک کا ساتھ دیں، فتنہ ختم ہو جائے. تو بڑا عجیب جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال کیا، یہاں تک کہ اس زمانے میں فتنہ ختم کر دیا، اب تم دوبارہ جو ہے چاہتے ہو کہ فتنہ پیدا ہو جائے. یعنی ہم تو فتنہ ختم کر چکے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، قتال کرو مشرکین سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. بہرحال اگر آئندہ بھی کبھی کسی زمانے میں اس قسم کے فتنے ہوں کفار سے تو بلا شک و شبہ جہاد جو ہے وہ واجب اور لازم ہو جائے گا, جب ضروری ہو جائے گا جب کبھی ایسی صورت پیدا ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آدمی جہاد سے جان چھوڑائے, وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اہل حق کی دو جماعتیں آپس میں ٹکرا جائیں اس کی بات ہے, فتنا تو اسی وقت ہوگا. ایک طرف کافر ہو ایک طرف مسلمان ہو تو اس وقت تو فتنا نہیں, اس وقت تو بات واضح ہے, لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں ٹکرا جائیں یا ان کی لڑائی سیاست کی بنیادوں پر ہو للہیت پر نہ ہو. آج اس زمانے میں آپ دیکھ لیں ساری لڑائی سب کچھ مار کٹائی قتل و غارت گری, کوئی للہیت کی بنیاد تو ہے ہی نہیں بالکل سرے سے. خالصتاً جو ہے وہ فساد فی سبیل اللہ ہے اور خالصتاً جو ہے وہ نفسانیت کی بنیاد پر ہے. اس لیے اس زمانے میں تو بالکل راستہ یہ ہے کہ کسی کا ساتھ بھی نہ دیا جائے, خاموشی سے اپنے آپ کو بچا لے آدمی, ایک طرف ہو جائے. اسی طریقے سے آپ نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان فتنوں کو دیکھنے بھی مت جاؤ, اگر تمہیں ایسے فتنے نظر آئیں فتنے میں مت جاؤ ورنہ فتنے تمہیں اچک لیں گے. آپ نے دیکھا کہ ایسے سننے میں آتا ہے کہ ایک صاحب جو ہے گزر رہے تھے بس وہاں سے دیکھتے ہوئے پتہ چلا گولی آئی ختم ہو, تو وہ فتنہ جو ہے بلا وجہ فتنے میں پڑ گئے, گھر میں بیٹھے رہتے اور جو ہے وہ فتنے میں نہ نکلتے. تو ٹھیک ہے اگر موت آنی ہوتی گھر میں تو تبھی موت ہوتی, کم از کم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم کہیں گئے نہیں. لیکن اگر خدا نہ کرے بہر ضرورت ایک الگ مستثنی چیز ہے, اگر آدمی ضرورت کے لیے نکلتا ہے اور اس کے باوجود فتنے میں پڑ جاتا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ایسی جگہوں پر رکے نہیں, تماشا نہ دیکھے بلکہ جلدی سے نکل جائے وہاں. تو اس لیے فرمائے کہ یہ زمانہ جب ایسا آ جائے تو پھر اس میں یہ حکم کہ اپنے آپ کو بچاؤ. چنانچہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانہ جب فتنے کا آئے گا تو سب سے زیادہ پورا امن وہ شخص ہوگا جو بس بکریاں لے لے, سب سے زیادہ قیمتی مال بکریاں ہوں گی. آپ نے فرمایا وہ بکریوں کو لے کے بس پہاڑوں میں نکل جائے, وہاں چلا جائے تاکہ فتنے جو ہے اس کا تعاقب نہ کرے. اس سے پتہ چلا کہ شہروں میں تو فتنے ہوں گے, فتنوں سے بچے گا وہی جو پہاڑوں کے دامن میں چلا گیا اور جا کر بس اپنی بکریوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا, دودھ ان کا نکالا اور پیتا رہا اور زندگی اس طرح گزاری. اللہ تعالیٰ بہرحال ہم کو سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے. لیکن یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ یہ زمانہ بڑا فتنوں کا زمانہ, اپنے ایمان کی حفاظت اس کی ممکن نہیں ہے کہ جب تک اہل حق کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ اٹیچ نہ کر لے اور ان کے ساتھ جڑ نہ جائے مل نہ جائے, ورنہ آدمی پر حق واضح ہی نہیں ہو کے دیتا. ہزاروں آدمی بےچارے پریشان ہیں, صاحب کہاں کس کی بات مانے, ادھر جاتے ہیں تو یہ ہے ادھر جاتے ہیں تو یہ بات سننی پڑتی ہے. لیکن الحمدللہ بہت سے لوگ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو بالکل بشاشت قلبی کے ساتھ شرع صدر کے ساتھ دین پر چلتے ہیں, انہیں کسی قسم کا شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا اور وجہ ظاہر ہے بالکل کہ صحیح دین پر چلنے کی برکت سے سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حق کو واضح فرما دیا. جیسے ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے سلسلے میں بات چیت کی, تو سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے اس پر مطمئن نہیں ہوا, لیکن سیدنا ابو بکر صدیق مجھے کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے حق میرے لیے کھول دیا اور واضح فرما دیا اور بات بالکل واضح ہو گئی. تو اس لیے اہل حق کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات واضح فرما دیتے ہیں, دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور وجہ وہی ہے کہ وہاں ماحول ملتا ہے آپ کو, ماحول سے کٹ جائیں گے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا, ماحول میں آ جائیں گے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دوست اپنے جیسے بناؤ. جب آپ دین کی طرف آ گئے تو اب اہل دین سے دوستی رکھیں, اور جو دوست ہیں آپ کے دوسرے قسم کے انہیں بھی دیندار بنانے کی کوشش کریں کہ آخر وہ بھی دوست ہیں. لیکن اگر خدا نہ کرے وہ تمہیں بے دینی کی طرف لانا چاہیں تو آپ ان سے بچ جاؤ, کنارہ کشی اختیار کر لو, اپنی سے کوشش کر لو. لیکن اگر نہیں وہ سنتے تو پھر اپنا جو ہے وہ تعلق اہل دین سے جوڑ لو بس, تاکہ ہمارا دین تو کم از کم محفوظ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمائے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کشنوں پر سوار ہو کر مسجدوں کے دروازوں پر اتریں گے. تو حدیث شریف میں جو لفظ آتا ہے یہ اس کا ترجمہ کیا ہے میں نے کشن کا. آج کل عام طور پر گاڑیوں پر جو سیٹوں پر کور چڑھائے جاتے ہیں, تو ان کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو دیکھیے اس زمانے میں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا اس بات کا. تو یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, گویا اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں آپ کو بتلائی کہ یہ علامات قیامت میں سے ہیں کہ فتنے کا زمانہ آئے گا. اور بہت سی علامات ہیں, مثلا اس میں یہ بھی علامت ہے کہ مسجدوں کے مینار بڑے بڑے ہوں گے, منقش مسجدیں ہوں گی. تو یہ مقصد نہیں کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے, لیکن یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے پاس مال اتنا ہوگا, خوشحالی اتنی ہوگی کہ مسجدیں ایسی بنائی جائیں گی, عالیشان مسجدیں ہوں گی, مینار بہت بڑے بڑے ہوں گے. اور یہ سب چیزیں علامات قیامت میں سے. آج آپ دیکھ لیجیے ساری علامات پوری ہو رہی ہیں, اونچے سے اونچے کوشش کی جاتی ہیں سب چیزیں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو نمازیں اگر مسجدوں کی رونق جو ہے وہ اس کے میناروں سے نہیں ہوتی, اس کے منقش ہونے سے نہیں ہوتے. مسجدیں سادہ ہی اچھی لگتی ہیں, اور الحمدللہ اسی کا اثر ہے جو آپ اس مسجد میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نقش و نگار نظر نہیں آتے آپ کو. ورنہ بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر لکھے ہوئے پتھر لگائے جا سکتے ہیں, آیت قرآن لکھ کے لگائی جا سکتی ہیں, لیکن چونکہ نماز پڑھنے میں آدمی کی توجہ ادھر ہوتی ہے اس لیے یہ عمل کیا نہیں جاتا. اور یہ بھی تاکہ مسجد سادہ ہی رہے. تو ہم بزرگوں کی نظروں میں الحمدللہ یہ چیز ہے سامنے کہ بہت زیادہ منقش نہ کریں, ورنہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو تیار ہیں اس بات پر کہ صاحب یہ کرا لیں یہ کر لیں. لیکن کیونکہ مسجدیں اصل مسجدوں کی رونق نمازیوں سے ہے, سنگ مرمر سے نہیں ہے. بے شک مسجد کچی ہی کیوں نہ ہو, مسجد نبوی جس زمانے میں کچی تھی, گھاس پھوس کی تھی, اور صحابہ اکرام جب نماز پڑھتے تھے بارش ہو جاتی تھی, اپنے سروں کو جب اٹھاتے تھے تو ان کے سر مٹی سے آلودہ ہوتے تھے, کیچڑ میں لسڑے ہوئے ہوتے تھے. تو مسجد کی رونقیں تو وہ تھی, نمازیوں سے مسجد کی رونق. اگر نمازی نہ رہے تو بتائیے, جتنی بھی چاہے عالیشان مسجد ہو, شاہی مسجد آپ جائیں وہاں پر چند نمازی ہوتے ہیں عام طور پہ گھومنے پھرنے والے, اور ان میں سے بھی جو نمازی ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں, ورنہ لوگ گھومتے گھومنے کی جگہ بنا لی مسجد کو. فیصل مسجد چلے جائیں وہاں بھی یہی حال ہو گیا تقریبا, اس لیے کہ وہاں آبادی ہی نہیں کہ لوگ نماز پڑھیں, اور جو ہیں وہ اپنے گھومنے کی نیت سے آتے ہیں زیادہ تر, اللہ ماشاء اللہ جو ان میں نمازی ہیں بہرحال نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے مسجدوں کی اصل رونق تو بہرحال یہ اس لیے بھی عرض کرتی کہ آپ نے اس کو بھی علامت قیامت میں سے بیان فرمایا, اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازوں کو غارت کریں گے. نماز کا وقت ہوگا نماز نہیں پڑھیں گے, بلکہ نماز پڑھیں گے ہی نہیں سرے سے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ یہ کس وقت بات فرما رہے ہیں. وہ زمانہ ہے کہ جب کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا نماز کو چھوڑنے کا. صحابہ کرام کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ سوائے منافقین کے اور سوائے معذورین کے اور بیماروں کے جو مسجد میں نہیں آ سکتے تھے, باقی کوئی مسلمان اس بات کا تصور نہیں کرتا تھا کہ مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھے. اب اس زمانے فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ اس لیے کہ اس زمانے میں اگر کوئی کہے کہ نمازی نہیں ہوں گے تو کوئی تعجب نہیں ہوتا, اس لیے کہ بے راہ روی اور بے دینی بہت ہے. لیکن اس زمانے میں جبکہ نماز چھوڑنا کفر سے کفر ہی سمجھا جاتا تھا, لوگ تعزیت کے لیے گھر میں چلے جاتے تھے, کیا بات ہے بھائی آج خدا اللہ خیر کرے نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے, تعزیت کے لیے گھر جاتے تھے. جیسے کسی کا بیٹا مر جائے, کوئی مر جائے صاحب خانہ, تو گھر میں آتے ہیں لوگ تعزیت کے لیے. اسی طریقے سے اگر کوئی نماز کے لیے نہیں آتا تھا تو لوگ اس کے گھر پہنچ جاتے تھے کہ چلو بھی اس کی تعزیت پرسا کر کے آئے, دیکھ کے آئے کیا مسئلہ کیا ہو گیا. تو یہ ایک زمانہ تھا. تو بہرحال یہ ساری فتنے کی باتیں, فتنے کے زمانے میں یعنی قرب قیامت کے قریب ساری چیزیں پیدا ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحتیں بھی فرما دی ہیں, اور اس سلسلے میں بہت سی کتابیں ایسی آ بھی چکی ہیں کہ جن میں باقاعدہ ان فتنوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے جو قیامت سے پہلے آئیں گے. تو بہرحال اس زمانے میں ہمارے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرمائے کہ گھروں میں جو ہے وہ موسیقی کے آلات رکھے جائیں گے, گانے بجانے والی عورتیں رکھی جائیں گی, یعنی یہ بھی قیامت کی علامت ہے. تو بلا شک و شبہ اس زمانے میں اب وہ ضرورت تو نہیں رہی کہ باقاعدہ عورتوں کو رکھا جائے یا آلات موسیقی خرید کر لائے جائے. تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہمارے گھر میں تو آلات موسیقی نہیں, لیکن ٹی وی نے, وی سی آر نے اور ریڈیو نے اور ڈش نے ان تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا ہے. اب تمام آلات اس میں موجود ہیں, اس کا بٹن دبائیں اور یہ سب چیزیں موجود ہیں. اسی طریقے سے گانے بجانے والی عورتوں کو جب چاہے وہ گھر میں جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے آدمی بٹن کھول کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جب اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا, آپ نے ذکر فرمایا, اور آج یہ علامتیں ہو بہو 100% پائی جا رہی ہیں. تو بڑی علامتیں اگرچہ موجود ہیں, لیکن یہ کہ جتنی چھوٹی علامتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں تقریباً اکثر ان میں پائی جا رہی ہیں. اس لیے اس فتنے کے زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا, دین پر چلنا, یہ یوں سمجھ لیجئے کہ بس کوئلوں پر چلنا, انگاروں پر چلنے والی بات ہے. تو بلا شبہ لوگ دین سے ہٹانے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں کریں گے، لیکن آدمی اپنے ایمان کو بس بچا کر اپنی قبر تک لے جائے، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے با ایمان موت دیں، کہ جو دنیا سے رخصت ہوں تو اس حال میں ہوں کہ ایمان ہمارا باقی ہو. بھائی ایمان ہی تو اصل چیز ہے، اگر ایمان نہ رہے باقی سب کچھ ہے تو بتائیے کیا ہے ہمارے پاس. اس لیے جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس اللہ کی محبت، اس سے تعلق، اور اس اللہ نے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا نبی بنا کر، ان کی محبت دل کی گہرائیوں میں ہونی چاہیے. اور ساری چیزوں سے زیادہ قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہو، کہ بھائی ساری دنیا جو ہے وہ چاہے دوسرے طریقوں پہ چلے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑنا کیونکہ ہم مسلمان ہیں. باقی موت تو آ جاتی ہے بھائی، کافروں کو بھی آتی ہے. اب ایک موت ہے غفلت والی، اور ایک موت ہے جو ہے وہ ایسی کہ لوگ حسرت کریں اس موت پر کہ کاش ہماری موت بھی ایسی ہو. دونوں موتوں میں بڑا فرق ہے. اس لیے آدمی کوشش کرے کہ اپنے ایمان کو بچائے، اور جو جتنے فتنے ہیں ان فتنوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرے کہ اللہ ہماری حفاظت فرما. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی، اللہ کیا یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی فتنوں سے جو ظاہر ہونے والے ہیں اور جو پوشیدہ ہیں. بعض فتنے ایسے ہیں جو ظاہر ہو گئے، بعض وہ جو فتنے ہیں. تو اس لیے جتنے بھی فتنے ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائیے، استقامت عطا فرمائیے ہمیں، اور مرتے دم تک با ایمان رکھیے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو بس ایمان ہمارے ساتھ ہو، اور انشاءاللہ اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو باقی منزلیں پھر آسان آسان. اس لیے دنیا میں چند دن کے لیے رک جائیں، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت جو کچھ عطا فرمانے والے ہیں وہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تصور سے بال آئے. ہمارے حضرت طائف صاحب جو ہے وہ ایک شعر انہوں نے فرمایا کہ چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں، چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں، شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے. چند دن رک جاؤ، گانے بجانے چھوڑ دو، ان چکروں میں نہ پڑو، لیکن جب اس سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ تو جنت میں جب جاؤ گے تو گاتے بجاتے جاؤ، پھر کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ چند دن کی زندگی ہے، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال. ہم غور کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم کتنا اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں اور کتنی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں. نافرمانی کی زندگی جو ہے یہ ہمارے لیے خسران کی زندگی ہے، نقصان والی زندگی ہے. اپنے رب کی نافرمانی کرنا، اپنے ربا کی نافرمانی کرنا ایسے ہی جیسے ابا کی نافرمانی کرنا. لیکن ابا کی نافرمانی تو پھر بھی جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ اس لیے ہے کہ دین حق کے سلسلے میں ہو تو اس کی تو پھر بھی گنجائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو کسی درجے میں بھی جائز نہیں. اس لیے اللہ رب العزت کو ناراض نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کریں، اور یہ سوچیں کہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں ہم اس طریقے زندگی گزاریں جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ حق کو ہم پر واضح فرما دیں، اور حق کے راستے کو بالکل ہمارے دل میں اس کو واضح اس طرح فرما دیں جیسے 2 اور 2 4 ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. الحمدللہ.